پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں، اتر پردیش میں اسمبلی کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے، جو کہ بھارت کی حکمران جماعت بھی ہے، بھاری اکثریت سے یہ انتخابات جیت لیے ہیں۔ ہمارے ساتھی سہیل انجم کی دہلی سے ایک مختصر سی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو سننے کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاسم الیاس بھی ہوں گے، لیکن پہلے سہیل انجم کی یہ رپورٹ۔
اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی جیت کے بعد اس کے ایک انتہائی اہم انتخابی وعدے اجودھیا میں رام مندر کی تعمیر پر توجہ مبذول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہندو احیاء پسند جماعت، وشو ہندو پریشد اور شیو سینا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رام مندر کی تعمیر کا راستہ صاف کرے۔ وشو ہندو پریشد کے ترجمان اور بین الاقوامی جوائنٹ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سریندر کمار جین نے کہا کہ بی جے پی کی جیت جلد ہی رام مندر کی تعمیر کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہاں پہلے سے ہی مندر موجود ہے، لہذا اس کی تعمیر میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بی جے پی اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لے گی۔ جہاں تک رام مندر کے لیے آرڈیننس لانے کا سوال ہے، تو سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی روشنی میں وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک حکم میں کہا کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈروں کے خلاف بابری مسجد گرانے کی سازش کا مقدمہ چلانا چاہتی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ڈاکٹر منیش کمار صاحب، یہ بتائیے کہ ان انتخابات کے بعد دو بڑے اہم سوالات سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ رام مندر کی تعمیر اور اس کے بعد جو بھارت میں ایک فرقہ وارانہ ماحول بن جائے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دوسرے یہ کہ عام طور پر بھارت کے انتخابات میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان بیشنگ کی بنیاد پر یہ انتخابات لڑے جاتے ہیں، اور اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا، اور آپ سے گفتگو بھی ہوئی تو آپ نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ انتخابات کے بعد دو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات تھے، جو کشیدگی ہے، اس کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ پہلا سوال میرا رام مندر کی تعمیر کے بارے میں ہے، جو آر ایس ایس وغیرہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا، جبکہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن بھی موجود ہے؟
دیکھیے، یہ جو رام مندر کا جو مسئلہ ہے، وہ اس کے اوپر ہندوستان میں بس ایک ہی چیز ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا، وہی اس پہ ہی سرکار تعمیل کرے گی، اس پہ ہی عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کون ویکتی، کون سنگٹھن، کوئی آرگنائزیشن، چاہے وہ آر ایس ایس ہو، وی ایس پی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ اس پہ کیا بھی بیان دے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان میں ایک ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ ایک سپریم کورٹ ہے، اور ایسے سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جو سرکار کے دباؤ کے اندر کام کرتی ہے یا کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنمک سول سوسائٹی ہے، اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ بھائی یو پی میں بی جے پی چناؤ جیت گئی تو وہ اپنے من سے رام مندر بنوا دے گی یا وہاں پہ کچھ اور اپنے من سے کر پائے گی، اس کا ہندوستان میں کوئی استھان نہیں ہے۔ اس لیے مشکل یہ کوئی بھی سرکار یو پی میں اندر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جو رام مندر کا جو مسئلہ ہے، یہ یو پی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے دیش کا مسئلہ ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی
جی۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو کیندر سرکار کی طرف سے جو بات لگاتار بات چیت میں کہی گئی ہے، کہ مودی صاحب نے بھی بہت بار پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کو کہا ہے، بی جے پی کے جو سینئر لیڈرز ہیں، جو سرکار میں منتری ہیں، منسٹرز ہیں، کیبنٹ منسٹرز ہیں، انہوں نے بار بار اس بات کو کہا ہے، اور اس انتخابات کے دوران بھی جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جو رام مندر کا مسئلہ ہے وہ کورٹ کے فیصلے کے انوسار ہی ہوگا
جی۔
اس لیے اس میں یہ جو باتیں ہیں جو آر ایس ایس کی طرف سے آ رہی ہے، وہ اس کو جو ہے باقاعدہ اگنور کر دینا چاہیے، اور جو وی ایس پی کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو باقاعدہ ان کو مطلب پوری طریقے سے اس کو جو ہے خارج کر دینا چاہیے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں ڈاکٹر قاسم الیاس صاحب کا نمبر نہیں مل سکا ہے، لیکن ایک اور ممتاز تجزیہ کار جناب شہزاد پوناوالا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد پوناوالا صاحب، یہ بتائیے کہ کیا امکانات ہیں رام مندر کی تعمیر کے، جو مطالبات ہو رہے ہیں شیو سینا اور آر ایس ایس کی طرف سے، بھارت کے مسلمانوں کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟
دیکھیے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی دل اور کوئی بھی سرکار اس پہ کوئی ایکشن ले सकती है संविधान के दायरे में, और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कह दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो उसको मानेंगे। अब क्योंकि उन्होंने एक चुनाव जीता है उत्तर प्रदेश में, अगर उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को वो संवैधानिक तरीके से आगे ले जा सकते हैं तो ऐसी कोई परमिशन संविधान में हमारे या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप अगर, हाँ ये जरूर है कि इसको, इस मुद्दे को ये लोग राजनीतिक रूप से अपनी सियासत के लिए जरूर भुनाएंगे, और आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव जो होंगे उसमें ये मुद्दा अहम मुद्दा बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कम ही मुद्दे होते हैं, जैसे इस बार इन्होंने शमशान कब्रिस्तान और हिंदू और मुस्लिम बिजली के बारे में बात की, और उस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव को फिरका परस्ती की ओर वो ले गए। और इस बार 2019 में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मंदिर वाले इशू पे बड़ी सियासत करेंगे, पर और दूसरे कोई तरीके से बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करे इस पे कोई चीज नहीं की जा सकती, ना ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ना कोई कानून बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा लाया जाएगा या बनाया जाएगा तो उसकी मुखालफत सुप्रीम कोर्ट तक होगी।
बिल्कुल सही, हमारे साथ रहिएगा, यही बात डॉक्टर मुनेश कुमार साहब कह रहे थे। डॉक्टर मुनेश कुमार, अब मेरा जो अगला सवाल है इसी हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इन इंतखाबात से कबल इतना कशीदा थे और हो रहे हैं अभी तक, कि एक अमरीकी जर्नल ने ये बात कही थी कि दोनों के दरमियान न्यूक्लियर टकराव का भी ख़तरा पैदा हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट का टोन डाउन होगा और ये मफाहमत और मसालियत की तरफ बात जाएगी?
देखिए, मुझे लगता है और इसके कुछ सिग्नल्स भी मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो अब मूव करेगी। यूपी का इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी, क्योंकि उनको ये उनके लिए बहुत ही, मैंने जिसको कह सकते हैं, डू एंड डाई का सिचुएशन था। इसलिए वो अभी तक जो है पाकिस्तान के मसले को लेकर के वो ना सीरियस नजर आ रहे थे, और खासकर के अगर कोई बात भी हो रही थी तो वो खिलाफ में ही बोल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये, मुझे लगता भी नहीं और इस तरह के संकेत भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो बातचीत का जो सिलसिला जो शुरू होगा वो मुझे लग रहा है कि यूपी के चुनाव खत्म हो गए, अब आगे कोई इस तरह के चुनाव नहीं है। इसलिए मुझे इस बात पे भरोसा भी है, और इस तरह के इंफॉर्मेशन भी आ रहे हैं कि बातचीत जो है उसको आगे बढ़ेगी। इसका पहला जो उदाहरण है वो ये है कि अगले वीक शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंडस ट्रीटी को लेकर के कोई बातचीत होने वाली है, जो पहले पिछली बार हिंदुस्तान की सरकार ने मना कर दिया था। इस बार जो है वो बातचीत होगी, और उस बातचीत के जो टोन एंड टेम्पर से ही मालूम चलेगा कि भाई आगे का रास्ता क्या होगा।
अच्छा, दूसरे ये बताइए मुझे, ये भारत की जो अंदरूनी सियासत है उसमें पाकिस्तान बैशिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
देखिए, ये इस तरह से ये माहौल, ये तो बहुत ही, मैंने ये इसको कह सकते हैं कि शर्मनाक है, लेकिन फिर भी जब भी हिंदुस्तान के अंदर में, खासकर के वैसे राज्यों में जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां जब चुनाव होते हैं तो ये पाकिस्तान का मसला, ये हिंदू मुस्लिम का मसला चुनाव को जो है कमलाइज करने की कोशिश जो है वो होती है। अब ये तो बेसिकली रियलिटी है कि भाई आपको जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनको पाकिस्तान की बैशिंग वो करनी पड़ती है, और खास करके ऐसे कुछ सेगमेंट्स को खुश करने के लिए जो बाकायदा इस बात को ये कहते हैं कि भाई वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या हिंदुत्व फोर्सेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की बैशिंग होती है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अभी जो यूपी के अंदर भी जो चुनाव हुए वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के तो पोलराइजेशन हुआ, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के वो पाकिस्तान का एलिमेंट जो है उसके अंदर नहीं था, ये बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी इसको मैं इसको खारिज नहीं कर रहा इस आपकी बातों को, लेकिन मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भाई कि जिस राज्य में जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जहाँ वो एक सब्सटेंशियल पोजिशन में है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी इस चीज को उठा करके चुनाव में फायदा करने की कोशिश करती है।
सही। अच्छा शहजाद पूनावाला साहब, आप भी समझते हैं जो बात हम अभी डॉक्टर मनोज कुमार साहब से कर रहे थे कि अब जबकि ये इंतखाबात यूपी के हो चुके हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे?
हाँ मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप अगर याद करेंगे जब प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आए 2014 में, तो चुनाव से पहले तो उन्होंने बोला था कि हम 10 एक सिर के बदले 10 सिर लेंगे, उन्होंने कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करना पड़ेगा, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो स्वेरिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ जी को बुला लिया, फिर नवाज शरीफ के घर चले गए बिना बताए बिना बुलाए, उनको बर्थडे की विशेष देने चले गए, उनकी बेटी की शायद शादी थी उसमें शामिल होने चले गए, और उसके बाद जो है तमाम वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ कॉन्फ्रेंसेस थे, वहाँ पे हमारे सारे वजीर भी गए थे, खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान चल हो आए, तो मुझे लगता है कि ये चुनावों के वक्त जो है सिर्फ ये पारा बढ़ाते हैं और रेटोरिक्स के जरिए जो है लोगों को गुमराह करते हैं, पर पाकिस्तान के साथ वैसे तो उन हर एक्चुअली भाजपा के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी ज्यादा ख्वाहिश होती है कि बतौर भाजपा के प्रधानमंत्री वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके मन में ये कनेक्शन होता है कि वहां पर पाकिस्तान के साथ अगर हम रिश्ते सुलझा लें तो यहाँ के मुसलमानों के बीच में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखेंगे वाजपेयी साहब ने भी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए थे पाकिस्तान के संबंध में, उन्होंने समझौता ट्रेन या शुरू की थी और बस की सर्विस शुरू की थी और ये तमाम चीजें हुई थी, पर आर्मी का जो बिल्डअप हुआ था दिसंबर 13 के पार्लियामेंट अटैक के बाद वो भी वाजपेयी साहब के जमाने में ही हुआ था। तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब भी भारत में प्रधानमंत्री होता है भाजपा से, पर मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा हेल्दी होता है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जो हमारी यहाँ की सिविल सोसाइटी है भारत की और पाकिस्तान की, जब चुनाव आते हैं और रेटोरिक इतना बढ़ जाता है और इतना जहर फैल जाता है तो उसको फिर मैनेज कर पाना और
समेटना उसको मुश्किल हो जाता है,
पीस को फिर से ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देखा होगा भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के खिलाफ बड़ा मुहिम चल गया था बीच में, तो वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि नॉर्मल रिलेशंस जो है वो बड़े खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इतनी रेटोरिक जो होती है शार्प होती है और इतनी पोलराइज होती है।
जनाब डॉक्टर मनीष कुमार साहब और जनाब शहजाद पूनावाला साहब, हमारी और आप सबकी दुआ यही है कि ये टेंशन ख़त्म हो, ताल्लुकात मामूल पर आएँ। बहुत अच्छी आपने खबरें सुनाई हैं, बहुत अच्छे तज़िए दिए हैं, आप दोनों के वक्त का बेइंतहा शुक्रिया। और सामिन अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि जो लंडी कोतल है वहाँ पर एक जरगे का मतालबा किया गया है, कबायली बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों के बंद करने के सबब बहुत भारी नुकसान हो रहा है, दोनों जानब के लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए कि सरहदों के दोनों जानब ऐसे लोग रहते हैं जिनके ख़ानदान मुनकसिम हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं कुछ लोग उधर रहते हैं, तजारत रुकी हुई है, अफगानिस्तान का भी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, और उन कबायलियों ने ये ऑफ़र किया है कि वो दोनों गवर्नमेंट्स के साथ बात करके मामला को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के ब्रिगेडियर साहब नज़ीर साहब हैं। मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब के हमारे साथी शमीम शाहिद की पेशावर से एक रिपोर्ट है इस बारे में, वो सुन लेते हैं फिर आपके कमेंट्स लेते हैं।
कबायली इलाके खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सरकर्दा कबायली अमायदीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए मावनत की पेशकश की है। पाकिस्तान ने 16 फरवरी को तोरखम और चमन के मकामात पर अफगानिस्तान के साथ सरहद को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया था और अफगानिस्तान के मतवातर इसरार पर गुज़िश्ता मंगल और बुध को ये गुजरगाहें सिर्फ उन अफराद के लिए खोली गई थी जिनके पास वीजा था और वो अपने उमूर के अंजामदही के बाद सरहद की बंदिश के बायस दोनों जानब फंस कर रह गए थे। कबायली अमायदीन के एक जरगा ने लंडी कोतल में खैबर राइफल्स के कमांडर से हफ्ते को देर गए मुलाकात की, जिसमें एक ऐसा जरगा तश्कील देने का कहा गया कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों से मुशावरत करे और सरहदी मामलात को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मुलाकात में शामिल कबायली रहनुमा मलक अब्दुल रजाक जखाखेल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दोतरबा कशीदगी के बायस खास तौर पर सरहद की बंदिश से दोनों जानिब के आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं।
लोगों को बहुत तकलीफ है, ट्रांसपोर्ट वाले को, तजार को, ये मजदूर जो है लोग है उनका भी बहुत तकलीफ है, और اور یہ کہ اگر یہ اس مسئلے کے لیے ایک جرگہ بنائیں تو میرے خیال میں حکومت پاکستان سے بھی بات کریں گے اور افغانستان کو بھی جا کر اس کو بھی بات کریں گے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا شروع کیا ہے. تو
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بیکر صاحب, نذیر صاحب, آپ نے یہ رپورٹ سنی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی قبائلی جرگہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرانے کے لیے کوئی معاونت کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تو سرحدوں کے بند ہونے سے جتنا نقصان ہو رہا ہے, دونوں جانے پر جتنی تکلیف ہو رہی ہے اور تجارتی نقصان ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے؟
جی بالکل, جہاں تک نقصان کا تعلق ہے یا دونوں طرف کے عوام کے ترقی میں جو رکاوٹ ہے یا ان کی جو تجارت یا اس کے علاوہ ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ متاثر تو ضرور ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے کہ پاکستان اور افغانستان تجارت کے لحاظ سے ایک دوسرے پر, انہیں افغانستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو خصوصاً ہمارے پختونخوا میں, پھر اس کے علاوہ قبائلی علاقے میں جتنے بھی سامان وغیرہ آتا ہے, وہ الیکٹرانک گڈز ہو یا وہ ہو, تو افغانستان کے رستے سے گاڑیاں وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور وہ ان کا ظاہر ہے کہ وہاں پر نہیں بچی ہے, ہمیں کوئی اور سب چلائے تو یہی روزگار کا ایک طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں حکومتوں کے سفارتکاری جو ہے وہ میرے خیال میں کہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے, ورنہ یہ سرحد کو کھلنا چاہیے, اور کھلنا اس لیے چاہیے اور کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ رشتہ داری ہوتی ہے, اور اگر کنیکٹیوٹی نہیں رہتی تو پھر پڑوسی پن یا رشتہ داری بہت کمزور بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے جو کوئلہ آتا ہے, ابھی تقریباً 70 ٹرکس, کل مجھے ان کا وہ ایسوسی ایشن کا چیئرمین ملا تھا, وہ ادھر کلیئر ہو کر آئے ہیں, لیکن دونوں ہم اگر دو سرحد ان کا موازنہ کرے, ایک واگھا کا ہے اور ایک تورخم کا ہے, تو واگھا پر جو فیسلٹیز ہے وہ فیسلٹی تورخم پر نہیں ہے. کنٹینر اسکینر کا پروگرام یا وہاں پر جو سسٹم ہے وہ ڈالنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے, دستاویزات کی اپنی ایک جگہ پر اہمیت ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ نجی جرگہ جو ہے, جو قومی جرگہ ہے, یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے لحاظ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے قد و قامت کو بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کو بھی جانتے ہیں, تو اس میرے خیال میں کہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے دونوں حکومتوں کے درمیان, کیونکہ دونوں حکومتوں کی وجہ سے ناراضگی ہے, نہ سب سطح پر حل ہو رہی ہے اور نہ ملٹری یا سیکورٹی سطح پر حل ہو رہی ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپشن ہے اور اس کو اپنایا جائے, اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے تعصبات بھی دور ہو جائیں گے اور جو یہ چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب, جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو مبصرین کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو کچھ بھی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان سے کارروائیاں ہوتی ہیں اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے اور اعتماد قائم کرنے کے لیے یہ جرگہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟
دیکھ لو, جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو جب دونوں ممالک اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں تو اس کے حل کرنے کے لیے کچھ کوشش, کوئی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. اب یہ ہے کہ کیا وہ روایتی رستے استعمال کرتے ہیں, اور پھر اگر وہ روایتی رستہ کبھی استعمال ہوا ہے تو اس کی پرسنٹیج کتنی ہے, کتنی دفعہ وہ استعمال ہوا ہے, اور غیر روایتی رستے کتنے استعمال ہوتے, کیونکہ یہ دہشت گردی کی مثال چڑیل کی ہے, تو چڑیل کے لیے نارملی جو غیر روایتی راستے ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں کی تجارت ہے, اور ایک تو باقاعدہ تجارت ہے اور ایک وہ ہے جو اسمگلنگ ہے, تو اس کے لیے بھی غیر روایتی راستے استعمال ہوتے ہیں, تو روایتی راستے کو بند کر کے میرے خیال میں کہ اس سے دہشت گردی میں اتنی کمی یا اس پر اتنا وہ نہیں پڑ سکتا. البتہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا اعتماد بڑا ضروری ہے, اور اعتماد تب آ سکتا ہے کہ میرے خیال میں کہ اس میں امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں ملکوں کا حریف بھی ہے اور دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی اور اثر بھی رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے, کیونکہ ان کو اور وہاں پر اگر انڈیا وادی جو میرے خیال میں جو نیا جوزف سینٹ کام کا ہے کمانڈر, اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امریکہ سردار اس کو جو پاکستان کے حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ شور کیا جائے, اور انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اور وہ کافی حد تک ہمارے تجزیے ہمارے اس کے لحاظ سے انویجنس کے مطابق یا فکس کے لحاظ سے کافی ہوئے ہیں جو حقانی نیٹ ورک یا باقی کے خلاف ہے. اگر وہ یہ بات کہتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی فوجیں بھی موجود ہیں, تو جنرل سمپسن نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ایک سہولت کار کا کردار وہ بھی عام ہے. تو اس تناظر میں میرے خیال میں کہ امریکہ اگر جان کیری عبداللہ عبداللہ اور ساتھ اشرف غنی کے ہاتھ کو وہ کر کے اونچا کر کے یا اٹھا کر دونوں کے ہاتھ ملا سکتے ہیں, ایک حکومت بنا سکتے ہیں, تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ان تعلقات کو کافی حد تک ان کے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو ودیشی درگاہ ہے یا قومی درگاہ ہے, یہ بھی اپنا کردار لوکل سطح پر ادا کر سکتا ہے تاکہ اور اس قسم کے لوگ کے آنے جانے پر وہ نظر رکھے, کم از کم وہ انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں جو ان کے علاقے سے گزرتے ہو. ویسے بھی وہاں پر کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کا ایک عنصر تو ہے یا اس کی ایک ذمہ داری تو ہے نا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور سامعین, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو دو پینلسٹ ہوں گے لیکن پہلے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کریں گے اپنے پینلسٹ سے پاکستان میں خواتین کے ساتھ تو کس طرح پیش آیا جاتا ہے اور کیا صورتحال ہے اس بارے میں. ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک رپورٹ ہے اسلام آباد سے, میں چاہتا ہوں کہ اس رپورٹ کو سن لیں جس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے.
اگرچہ اسلام آباد میں 2015 کے مقابلے میں گزشتہ سال امن و امان کی مجموعی صورتحال میں قدرے بہتری آئی ہے, تاہم خواتین سے جنسی زیادتی کے واقعات میں 160% اضافہ ہوا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے پارلیمان کے اوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریری طور پر فراہم کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا کہ گزشتہ سال خواتین سے جنسی زیادتی کے 39 واقعات رپورٹ ہوئے, جبکہ 2015 میں ایسے واقعات کی تعداد صرف 15 تھی. ایک دوسرے سوال کے جواب میں نثار علی نے بتایا کہ 2016 میں خواتین سے تشدد کے 119 واقعات پولیس کو رپورٹ ہوئے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت کی طرف سے خواتین پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے حالیہ سالوں میں قانون سازی سمیت کئی انتظامی اقدامات کیے گئے, تاہم ایسے واقعات میں اضافہ نہایت تشویش کی بات ہے. آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے کمیشن برائے حقوق نسواں کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال خواتین سے تشدد کے 7,000 واقعات ہوئے, جن میں جنسی زیادتی کے واقعات کی تعداد لگ بھگ 2,000 کے قریب تھی. کمیشن کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف ایسے واقعات کی کئی وجوہات ہیں.
ایک بڑی وجہ میں نے جس کو پہلے بھی کہا کہ سوسائٹل کرمینالٹی جو ہے نا, معاشرتی جو کرمینالٹی ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے, کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ونریبل ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو کرمینالٹی ہے وہ بڑھنا ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے. ہمارا پیٹریارکل نظام ہے, اس میں جو بھی زیادہ ونریبل ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کے خلاف کرائم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ خواتین سے متعلق منفی رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی,
وہ چاہے پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو, چاہے تعلیمی نظام میں اس کی انفارمیشن ڈالنا یا تعلیمی اداروں میں جا کے, کیونکہ وہاں سے لڑکے بھی اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور لڑکیاں بھی اپنا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں, وہاں جا کے کرنا. یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ بڑے ہی سسٹمیٹک اور پروگریسو طریقے سے ہوں گی تو تب جا کے کچھ ہونے لگا ہے, ورنہ میرے خیال سے ادارے بنانا آنا کہ بڑا اچھا ایک خوشائن قدم ہے مگر اس سے خالی فرق نہیں پڑنے لگا.
ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر فوزیہ سعید موجود ہیں. ایک تو ان کی سرکاری حیثیت ہے لوک ورثے کے حوالے سے, دوسرے یہ ویمن ایکٹیوسٹ ہیں, اور دوسرے ہمارے ساتھ تو ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہیں جو ایک قانون داں ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ڈاکٹر فوزیہ سعید, آغاز میں آپ سے کروں گا, یہ بتائیے کہ یہ رپورٹ آپ نے سنی, یہ بڑی ڈسٹربنگ رپورٹ ہے. خود وزیر داخلہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسلام آباد جو ہے جی کہ اسلام آباد جو ہے وہ انتہائی خطرناک شہر ہے عورتوں کے لیے. آپ کا کیا تاثر ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ لائن پر ہیں؟ ذوالفقار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر جی فرمائیے. میرے خیال میں دونوں کی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں, کچھ پرابلم ہو رہی ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو ایک رپورٹ آپ نے ابھی سنی جی ہمارے جی آپ کا آواز آ رہی ہے؟ آپ نے میرے آپ ٹیلی فون بند کر دیا, ہمارے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ڈائل کر رہے ہیں, شاید لائن میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ذوالفقار صاحب آپ بھی ڈراپ اپنی لائن بند کر دیجئے تاکہ آپ کو دوبارہ ڈائل کیا جا سکے. جی ڈاکٹر فوزی آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی فرمائیے.
بالکل آ رہی ہے.
جی فرمائیے ڈاکٹر فوزیہ سعید.
آپ کا سوال شروع ہوتے ہی کٹ گیا تھا, ذرا سا مجھے بتا.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں اور خاص پاکستان کے دوسرے علاقوں میں خواتین کے ساتھ تو جنسی زیادتیوں کے واقعات میں 160% اضافہ ہوا ہے, خود ہوم منسٹر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اسمبلی میں, آپ کیا کہتی ہیں اس کا سبب کیا ہے اور اس کو کیسے آپ کریکٹ کر سکتی ہیں سچویشن کو؟
اس میں ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا
جی
وہ اتنے مائکرو لیول کے اوپر, اس کے اوپر کامنٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے 2 ڈیجٹ کے نمبرز ہوں تو بعض اوقات رپورٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک دم بہت فرق پڑ جاتا ہے, تو وہ اس کے اوپر تو میں اتنا کامنٹ نہیں کروں گی. لیکن یہ ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی چیز ہے, آپ چاہے کہیں کہ کرائم زیادہ ہو رہا ہے یا رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, پھر بھی ایک الارمنگ چیز ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ اس کی اکنالجمنٹ ہوئی جس طرح سے بھی ہوئی, بیکاز جب ہم ڈینائل میں جاتے ہیں تو پھر ہم کوئی بھی حل نہیں نکال پاتے, تو اس کی اکنالجمنٹ ہونا, اس کی ہائر رپورٹنگ کی اکنالجمنٹ ہونا بہتر ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا ہمارے, ابھی آپ کو معلوم ہے ریسنٹلی ہمارے لا میں بھی چینج آیا کہ سگرا امام صاحبہ ہیں سینیٹر, انہوں نے جو آنر کلنگ کا کیا ہے اس میں 7 ریپ کے بھی کچھ کلازز ہیں جو امینڈ ہوئے ہیں, جو کہ ہمارا لا جو ہے کافی بہتر ہو گیا ہے. ویسے کچھ سال پہلے بھی یہ امینڈ ہوا تھا, واپس یہ پاکستان پینل کوڈ میں آیا تھا وہ حدود سے نکل کے, تو وہ بھی اس طرح کے ہمارے اچھے اسٹیپس ہوئے ہیں جس میں لیگل سائڈ ہماری اسٹرانگ ہوئی ہے. جو سب سے کمزور سائڈ ہے وہ ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی امپلیمنٹیشن ہے, یعنی کنوکشن, آپ کا پروو کرنا, آپ کا ریپسٹ کو سزا دینا, یہ سب سے کمزور ہے. اور اس کی کمزوری لیگل اتنی نہیں ہے جتنی مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ جو پکڑنے والا ہے وہ بھی ازیوم کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ جھوٹ ہی بول رہی ہوگی, اس کا افیئر ہی ہوگا اور اس نے بعد میں ریپ کر لیا. یہ میں نے خود ذاتی طور پہ بہت ریسرچ کی ہے پاکستان میں, اور میں نے جو بہت زیادہ جہاں ریپ ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب میں وہاں پر بھی, اور خیر باقی جگہوں پہ بھی کی ہے, تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ جو سب سے زیادہ پرابلم والی جگہ ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے, اور پھر مائنڈ سیٹ بھی سوشلی تو ہے ہی ہے جو سوسائٹی کا ہے, مگر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جس میں ججز, پولیس اور جو بھی میڈیکو لیگل, یہ جو ٹکڑے ہیں نا یہ بہت ہی کمزور ہیں چین کے. اس کی وجہ سے ایک تو وہ سپورٹ نہیں کر پاتے وکٹم کو کہ وہ اپنا پروسیس آگے چلائیں, پھر لینگتھی ہوتا ہے, اور پھر اس میں بھی اگر آپ کانسٹنٹلی اس کو چور سمجھ کے اس سے بات کریں اور اس کو ہر وقت ایسے ٹریٹ کریں, لیب میں ریزلٹس نہ دیں, کئی دفعہ لیب میں جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, جب ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے, تو دور دور کے علاقوں سے وہ ایک ہی گاڑی میں بٹھا کے ریپسٹ کو اور وکٹم کو لے جاتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ میں کہوں گی مائنڈ سیٹ, تاکہ ہم یہ ایز اے سوسائٹی کہیں تو صحیح کہ اس سرطان کو ہم نے پکڑنا ہے اور پھر ہم مل کے اس کو پکڑ سکیں گے, ورنہ یہ ہے کہ لاز وغیرہ ہمارے پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان پلیس ہیں.
اچھا ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب, آپ نے ڈاکٹر فوزیہ سعید کو سنا, مائنڈ سیٹ کی یہ بات کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کا جو شعبہ ہے, وہ جو پہلو ہے وہ بڑا کمزور ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے اس کا؟ صرف مائنڈ سیٹ ہے یہ, یا یہ کہ اٹس اے کمبینیشن آف مائنڈ سیٹ اینڈ دی نان امپلیمنٹیشن؟ ڈاکٹر جناب ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب لائن پر ہیں, ذوالفقار بھٹہ صاحب ہیں آپ لائن پر؟ ان کو آواز نہیں آ رہی.
جی
فرمائیے. جی
جی جی آپ, میں بات کر رہا ہوں. جی جی ہلو,
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی
میرا سوال,
جی بالکل آ رہی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ صرف مائنڈ سیٹ ہے یا یہ کہ نان امپلیمنٹیشن اور مائنڈ سیٹ کا کمبینیشن ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خوف اور عدم تحفظ کا لوگ شکار ہو چکے ہیں, حتیٰ کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی عدم تحفظ اور خوف کا شکار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً سال یا ڈیڑھ سال پہلے راولپنڈی میں ایک اہم کیس کی پروسیڈنگ کرنے والے سیشن جج کو اس کے گھر میں داخل ہو کے قتل کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کے لیے انصاف جو لینا ہے بہت مشکل ہے, وہ یہ رہا ہے کہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ پاکستان میں سیاست کی نظر ہو گیا ہے اور ڈیموکریسی کو اس سے ملحق کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ سیاستدان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ملزم کو بچانے کے لیے اگر تھانے نہ گئے تو اگلے الیکشن میں ہمارا جیتنا مشکل ہو جائے گا. جتنے یہ سیاسی ایلیمنٹس ہیں یہ جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ہر لیول پہ جاتے ہیں. اب پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی قانون بنا دے, کرتے یہ ہیں کہ نیچے سے, کیونکہ انویسٹیگیشن میں کرپشن ہے تو وہ یا تو یہ کرتے ہیں کہ کسی کا خاص قانون کے تحت, مثلا دہشت گردی کے تحت اگر ایک افینس ہوا ہے تو اگر اس کو سیاسی دباؤ پڑے گا تو انویسٹیگیشن آفیسر اس میں سے سیکشن 7 جو دہشت گردی کلاز ہے وہ نکال کے اس کو آرڈنری لا میں لے آئے گا, اور اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے تو دہشت گردی میں ہے تو وہ سیاسی دباؤ کے تحت اس میں سے مین جو انگریڈینٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہے اس کو وہ ڈیمیج کر دے گا, لا انفورسنگ ایجنسی کا اپنا ہی آدمی ڈیمیج کر دے گا.
اچھا,
اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی پروموشن, ان کی تمام چیزیں, اور یہی وجہ ہے کہ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان میں پولیس کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کو کر دیا تھا.
اچھا,
اور وہ اس لیے ریورس کیا گیا, اس کی ریزن یہی تھی کہ جب ان کو سپریم کورٹ کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر سیاسی بنیادوں کو لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے اپنے جسٹس ہانی مسلم صاحب کا بینچ تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ دیا اور وہ تمام اپوائنٹمنٹس جو آؤٹ آف ٹرن تھے ان کو ریورس کر دیا تاکہ سیاسی ایلیمنٹ کا معاملہ ختم ہو جائے اور جو سیاسی ایلیمنٹ ہیں واپس اپنی جگہوں پر چلے جائیں. تو جب جس ملک میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہاں کی بیوروکریسی, وہاں کے پولیٹیشین اور وہ اس بات کو اپنا ڈالیں کہ ہم نے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ہر غلط ذرائع اڈاپٹ کرنے ہیں اور ان لوگوں کو جو الیکشن میں زیادہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور جو ان کو ووٹ سیکیور کر سکتے ہیں, تو پھر ایسے ملک میں قانون کے نفاذ کو پاسیبل بنانا بہت
مشکل
ناممکن ہے. اور جو سب سے خطرناک ایلیمنٹ جو پاکستان میں ہوا وہ یہ ہوا کہ اب ہائی کورٹ لیول کے اوپر جو ججز ہیں وہ بھی امیچیور آ گئے ہیں اور ان کا جو زیادہ تر جو جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کا جو نالج وائز اور مینٹل اسٹیٹس وائز ان کا جو ہے وہ سیشن جج سے بھی کم تر اس کے ماہر, ان میں کوئی مہارت نہیں ہے.
نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے جی, اس پہ بعد میں بات کریں گے. جی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ڈاکٹر فوزیہ سعید, ایک بات تو مجھے آخری اور یہ بتائیے, آپ کے آپ بہت عرصے تک بہت ایکٹیو رہی ہیں خواتین کے کاموں کے سلسلے میں, آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
کیسز کو اسٹڈی کیا ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کہاں پر لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. پولیس کو ابھی مثال کے طور پر پنجاب میں بہت زیادہ ریفارم کیا جا رہا ہے,
और वहाँ फोरेंसिक लैब्स वगैरह और ये पूरा एक सिस्टम नया एडवांस किस्म का बनाया जा रहा है. तो मैंने उन केसेस को भी स्टडी किया है कि वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. मेरा ख्याल है फोरेंसिक्स अब हमारी पंजाब के लेवल पे बेहतर है, ये और बात है कि लाहौर में है सबसे बड़ी और अच्छी लैब जो है. और कुछ ऐसे केसेस मैंने नोट किए हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बड़ा स्ट्रांग स्टैंस लिया और उन्होंने फौरन उन पुलिस वालों को मुअत्तल किया है जो आयम बाय शाये कर रहे थे और बड़ा स्टैंड लिया. उसमें भी मैंने नोट किया कि आखिर में जाके चीफ मिनिस्टर को भी उस तरफ से हटना पड़ा, क्योंकि नीचे के लेवल पे जो मुहर्रर या जो पुलिस के भी, मैं आईजी और एसपी लेवल नहीं कह रही, जो नीचे के लेवल पे खेलें होती हैं और जो तफ्तीशी जो है जिस तरह से वो रिपोर्ट चेंज कर देता है और ये या फोरेंसिक्स अगर आए भी हैं, जो वहां पर घपलेबाजी होती है ना, वो उससे कोई बड़े से बड़ा अफसर भी जान नहीं छुड़ा पाता क्योंकि वो गड़बड़ कर देते नीचे से मामला. तो इसका हल जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि लॉ हमारा बहुत इम्प्रूव कर गया है, इंटेंशन हमारी पॉलिटिकल इंटेंशन बेहतर हुई है, हमने एक, मैंने शायद पहले भी कहीं प्रोग्राम में बोला, हमने लेफ्ट दी सोशली, हमने रेप की जगह जो जिसको जनाबिल जबर कहते थे या इस्मत रेजी कहते थे, हमने जबरजिंसी का लफ्ज इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो ज्यादा न्यूट्रल है, रेप को रेप कहना चाहिए जबरदस्ती. जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोअर लेवल है, पुलिस मेडिको लीगल. मेरा ख्याल है कुछ वहाँ जो बहुत करीब से जाके देखा है तो मेडिको लीगल की ट्रेनिंग ही नहीं, उनको समझ ही नहीं वो परफॉर्मा कहाँ से भरना है. वो अगर दिन को है तो रात को नहीं है, वो किसी अटेंडेंट को कह देते हैं परफॉर्मा भर. इस किस्म की नेग्लिजेंस और जो माइंडसेट से रिलेटेड चीजें, वो उस लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. तो अगर गवर्नमेंट अब वहां तवज्जो दे दे ना, जैसे ट्रेनिंग्स हो या शिफ्टों में लोग काम कर रहे हो ताकि वो घर बैठ के रिपोर्टें साइन ना कर रहे हो, उस लेवल पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है चीजें.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा आपका और जनाब जुल्फकार अहमद भुट्टा साहब. और सामईन, अब चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब. ये एक बैन अक्वामी मौजू है. जैसा कि आपने खबरों में सुना है कि तुर्की के एक वजीर खारजा और एक वजीर को हॉलैंड में दाखिल होने से रोक दिया गया है, और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हॉलैंड को ख़बरदार किया है कि उसे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को मुल्क में दाखिल की इजाज़त न देने पर और एक तुर्क वज़ीर को मुल्क से निकालने की भारी कीमत अदा करनी होगी. सदर एर्दोगान ने डच हुकूमत को, जो कि उनका नेटो में हलीफ भी है, नाज़ीज़्म और फिस्तायत का इल्ज़ाम दिया और कहा कि ये सिर्फ एक जाबिर हुकूमत है और अनकरा के अहदेदारों को हॉलैंड का सफ़र करने से जो रोक रही है. अनकरा की ये दोनों वज़रा तुर्की के तारिकीन वतन को कायल करने के लिए कि सदर उनकी कोशिशों में थे कि रेफरेंडम में कामयाबी के हसूल के लिए उनकी हिमायत करें. इस रेफरेंडम में अगर कामयाबी हो जाती है तो तुर्की के सदर को बेपनाह इख्तियार हासिल हो जाएंगे. मंदर कुरैशी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, और हमारे साथ तो फुरकान अहमद साहब हैं अनकरा से. फुरकान साहब, ये बताइए कि ये आखिर हो क्या रहा है कि कई, अब पहले जर्मनी में भी यही हो चुका है, अब नीदरलैंड्स में ये हुआ है, तो ये कहाँ, वेयर आर दे हेडिंग?
हाँ जी, पहले मैं ये बताऊँ, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान हमीद.
जी डॉक्टर फुरकान हमीद साहब. जी
जी, अच्छा ठीक है. ये बता दूँ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ देखा जाए तो पिछले काफी दिनों से जो है वो, पहले तो जर्मनी ने जो है वो मुहिम का आगाज किया, उसके बाद फिर स्वीडन में मुहिम शुरू हुई, उसके बाद हॉलैंड ने, और लेटेस्ट जो है वो डेनमार्क के वजीर अजम ने भी कह दिया कि हम किसी तुर्की के वजीर को जो है वो यहाँ इस अप्रैल तक आने की इजाजत नहीं देंगे. ये सिलसिला जो जर्मनी ने शुरू किया था हॉलैंड में जाकर फैला है और फिर मजीद जो है बढ़ता जा रहा है. हाँ, अलबत्ता यह है कि फ्रांस इस सिलसिले में अभी काफी दूर है. फ्रांस ने अलबत्ता कोई रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन दीगर आहिस्ता आहिस्ता जो यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक हैं, वो तुर्की के खिलाफ रवैया अख्तियार किए हुए, खास तौर पर तुर्की के सर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ. वो इसलिए कि वो ये समझ रहे हैं कि तुर्की के सर रजब तैयब एर्दोगान अगर सदारती निज़ाम में इख्तियार संभाल, सदारती निज़ाम में कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर जो है वो सब कुछ उनके हाथ में चला आएगा और फिर जो है वो एक तरह के वो डिक्टेटर बन जाएंगे और कुछ भी
نہیں کیا جا سکے گا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کو جو اس وقت اختیارات حاصل ہیں وہ صدر بھی وہی اختیارات استعمال کر رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ صدر جو تھا وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے, لیکن اگر صدارتی نظام کو متعارف کروا دیا گیا تو پھر صدر جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تو ضرور ہوں گے. اس وقت صدر کسی بھی صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, بلکہ یہ کینان ایورن جو 1981 میں بل پہ آئین جو پاس کروایا تھا اس میں صدر کے اختیارات تو حاصل ہیں, صدر کو کوئی جواب دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, صدر کی جواب دہی نہیں کی جا سکتی. جبکہ یہاں پہ اس آئین میں جو نئی ریفرنڈم کروایا جا رہا ہے اس میں واضح طور پر کہہ دیا کہ صدر جو ہے وہ مجلس یا قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوں گے.
اچھا منظر قریشی صاحب, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کو آپ نے سنا, یہ بتائیے کہ یہ حقیقی خطرہ کتنا ہے کہ صدر بے پناہ اختیارات حاصل کر کے آمریت کی جانب مراجعت کر سکتے ہیں؟ کیا کیا دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یورپ میں خاص طور پر اس بارے میں کیا سوچے؟
یورپ میں ایک کائنڈ آف اگر ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو یہ شروع کافی دیر جب سے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی اردوان کی, تب سے یہ ایک سٹریس بٹوین یورپ اور ترکی کے چل رہا ہے, کیونکہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن سٹریٹ اوے نہیں کی گئی تھی اور کافی گھنٹوں کے بعد کنڈمنیشن آنی شروع ہوئی تھی ویریس ملکوں کی طرف سے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا تھا. تو یورپ کے اندر جو تھا وہ ایک پہلے سے ڈیولپ ہو چکا تھا ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر, جو کہ وہ اردوان کو یہی لیبل کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ڈکٹیٹر ہیں اور ڈکٹیٹر کی طرح پاورز جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے پریزیڈنٹ رہیں اور اپنی مرضی کی پالیسیز وہ لے کے ترکی کے اندر چلیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر یورپ کے اندر. اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً تمام ہی ممالک کی پالیسیز اسی کے اس ایک بیسک ایزمپشن کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہیں. جہاں تک رائٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں ایک یہاں پر سیکنڈ ایک گروپ ہے جو کہ تھوڑا سا ریلیٹیولی لبرل بھی ہیں اور اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ ترکی کو اتنا ہی رائٹ ہے اپنی پالیسیز بنانے کا جتنا کہ کسی بھی یورپین ملک کو ہے. اگر یہاں پر یورپ کے اندر جان ملٹرز جیسی ہیں ہالینڈ کے جو اندر الیکشن جیتنے کے چانسز ہیں جن کے, اور وہ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ, اگر یہاں پر رائٹ ہیں ان کو حکومت کرنے کا اور پالیسیز چینج کرنے کا, تو کیوں ترکی کو روکا جائے ایسی کوئی بھی پالیسی جو بنانے میں. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ کے اندر ایک اسکیپٹیسزم پایا جاتا ہے اور وہ اسی وہی پلے کر رہا ہے, اور جو جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ریزسٹنس ترکی کے اگینسٹ آ رہا ہے وہ الٹرا رائٹ ونگ کی جو پالیسیز ہیں اس کی طرف جو ٹلٹ ہے یورپ کا وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان پالیسیز میں.
اچھا یہ بتائیے کہ نیٹو کے یہ دو ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے تو اس سے نیٹو کی کارکردگی بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
نیٹو کو اگر ہم غور کرتے ہیں جو افغانستان کی جنگ کے بعد سے نیٹو کی وہ ایک حیثیت نہیں رہ گئی, کہنے یہاں پر یہ ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے کہ اٹ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی اے پیپر ٹائیگر, کہ ایک پیپر ٹائیگر کی طرح, کہ وہ نام تو بہت بڑا تھا لیکن وہ ڈلیور کرنے کی بات آئی تو افغانستان جیسے چھوٹے ملک کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے. ایسا ہی دیکھتے ہیں جب اس کی پھر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوائے امریکہ کے اور نیٹو کے اندر کوئی بھی جو تھا اپنے ڈیفینس کے اوپر پیسے خرچ نہیں کر رہا تھا. اور اگر ٹوٹو اس کی کور دیکھتے ہیں یا ان کی جو اصل اسٹرینتھ دیکھتے ہیں نیٹو کی, تو ترکی کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. تو اس صورت کے اندر ترکی ایک کافی اسٹرانگ ہے نیٹو کا ممبر, تو اس کے اس طرح کی اگر ہم ہالینڈ سے اس کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے ملک ہیں ان سائز کے اندر بھی, اور ان کی پاپولیشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور ملٹری تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ان کی. تو نیٹو کے اگر ہم سیکیورٹی اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو نیٹو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ خود یہ کنٹریز مارجنلائز ہو جائیں گے نیٹو کے اندر بھی جہاں پر کہ ترکی کا انفلوئنس ہوگا.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کم ہوگا یا بڑھے گا, اس کی انٹینسٹی بڑھے گی؟
جی میرے خیال میں یہ جو ہے یہ جو ایشو شروع ہوا ہے یہ ساری ہی پارٹیز جو ہیں اس وقت ان کو سپورٹ کرتا ہے. الٹرا رائٹ ونگ کی جو پالیٹکس ہیں یورپ کے اندر
جی,
تو ان سب ملکوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی کنفرنٹیشن کی جائیں, جو کہ ایکچولی کنفرنٹیشن بھی نہیں ہے لیکن پالیسی کے لیول کے اوپر پریشرائز کر کے اپنی عوام کو یہ پروو کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں امیگرینٹس کے اور مسلمز کے بیسیکلی خلاف ہیں اور ترکی کے خلاف ہیں کہ وہ بینگ اے مسلم کنٹری یورپ کا حصہ نہ بن پائے. تو یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی کنفرنٹیشن سے. دوسری طرف ترکی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اٹریکشن ملتی ہے اس طرح کی پالیسیز اسٹرانگ دکھا کے کہ ہم یورپ کے اگینسٹ ہم نے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں پر ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا. تو اس صورت کے اندر یہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر تو یہ کافی حد تک چلتا رہے گا جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے, جس طرح کہ ہالینڈ کے تو الیکشن جسٹ راؤنڈ دا کارنر ہیں, اس طرح ترکی کے اندر بھی اپریل فرینڈم ہے اور باقی بھی ہم یورپ کے اندر کئی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہونے والے ہیں. تو اس تناظر سے ہم دیکھتے ہیں تو جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتے پولیٹیکلی کنٹریز,
یہ ہوتا رہے گا,
اس کا ٹرینڈ اوپر کی طرف ہی رہے گا اور یہ کنفرنٹیشن بڑھتی رہے گی اس وقت تک.
بہت شکریہ منظور قریشی صاحب, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, آپ دونوں صاحبان کا سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے ایک انتہائی ممتاز شاعر حبیب جالب صاحب کی برسی ہے, ہم گفتگو کریں گے. اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہیں, لیکن قبل اس کے کہ ہم اشفاق صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک.
ہماری شاعری میں دل دھڑکتا ہے زمانے کا وہ نالا ہے, ہماری لوگ کیوں توقیر کرتے ہیں, وہ نالا ہے ہماری لوگ انہیں خوشنود دیے, انہیں خوشنود دیے شاہ کا دایوں پاس رہتا ہے, ہم اپنے شعر سے لوگوں کے دل تسخیر کرتے ہیں, ہم اپنے شعر سے.
دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا.
یہ آواز تھی حبیب جالب کی جو 12 مارچ 1993 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. ہوشیارپور میں 24 مارچ 1928 کو وہ پیدا ہوئے تھے اور اپنی شاعری سے انہوں نے پاکستان میں بہت کچھ لوگوں کو دیا. آج ہم یہی گفتگو کریں گے اشفاق حسین صاحب سے کہ ان کی شاعری پاکستان میں کتنا سیاسی اثر رکھتی تھی اور پاکستان کی سیاست پر ان کی شاعری نے کیا اثر ڈالا. جی اشفاق صاحب.
جی بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے پڑھی جا سکتی ہے, اخبارات کے پرانے ریکارڈ سے, کتابوں سے اور تقاریر وغیرہ سے, لیکن وہ زیادہ تر وہ ہے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر اس میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان کی ایک اور تاریخ ہے جو شاعروں, ادیبوں اور ان لوگوں نے لکھی جنہوں نے آمریت کے خلاف احتجاج کیا. اس لحاظ سے پاکستان کی فضا میں خصوصیت کے ساتھ جب آمریت کی فضا پاکستان میں تھی تو اس وقت جن شاعروں نے عوامی حقوق کا پرچم بلند کیا اس میں سب سے بڑی اور سب سے توانا آواز جو تھی وہ حبیب جالب صاحب کی تھی.
جی.
حبیب جالب کی شاعری کو آپ پڑھتے چلے جائیں اور آمریت کے ادوار جو ہیں ان کے صفحات پلٹتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا, کوئی اور چیز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, صرف وہ شاعری سے ہی پتہ چلے گا کہ کیسی صورتحال پیدا ہوئی. جب پہلی دفعہ ملک میں ماشاءاللہ لگا تو پوری زبان بندی تھی, کچھ بولنے کا تصور نہیں تھا. اس وقت طنز کے لہجے میں حبیب جالب نے کہا تھا کب ہوگی کس کو خبر، خاموش رہو جاگنے والوں تابت سحر خاموش رہو. تو یہ خاموش رہنا دراصل جگانا تھا لوگوں کو. اس کے بعد آپ رفتہ رفتہ جیسے پاکستان کی تاریخ مجھے جیسے ابھی آپ نے نظم پیش کی آئین والی
جی.
کہ 62 میں ایک عامر نے اپنا آئین پیش کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ دیپ جس کے محلات ہی مجلے، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، تو وہ پورے عوام کی زبان ہو گئی. اس میں خوبصورت شاعری کے استعارے تشبیہات تلاش نہیں کی گئی، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس شاعری میں ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اور آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم دیکھیں 65 کی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تاشقند کا معاہدہ ہوتا، تو پھر ان کے یہاں آتا ہے کہ ہوائے امن چلے، باد تاشقند چلے، جہاں میں جنگ نہیں امن سربلند چلے. اور پھر اور جو مشرقی پاکستان کے حالات ہوئے اس میں ان کا دیکھیے کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، یہ سب وارننگ تھی اس ان آمریت کے جو دور تھا اس کے بارے میں. اور اس طریقے سے ان کی شاعری کا دور بدور جب ہم پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک نیا رخ ملتا ہے.
اچھا اشفاق صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے یا افسانہ نویس ہوتا ہے یا لکھنے والا ہوتا ہے، لکھاری ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور حبیب جالب ان لوگوں میں سے تھے، ان شعرا میں سے تھے جو بڑی بڑی باتیں کر کے بہت اعلیٰ زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ رہتے بھی وہی غریبوں کی طرح، مزدوروں کی طرح تھے. تو کیا ان کی یہ جو ایک خاصیت تھی، ان کا یہ جو انداز زندگی تھا، اس نے معاشرے کے اوپر کوئی اثر بھی ڈالا ہے؟
بالکل، لوگ ان کی طرف توجہ سے دیکھتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے میں اور ان کے عمل میں، یعنی قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جیسی مطلب جو ہے وہ آمریت سے اگر وہ اپنی شاعری کا یہ جو نقطہ نظر تھا اس کو ختم کر دیتے تو کوئی بھی کمپرومائز کر کے وہ اس زمانے میں وزیر بن سکتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ وہ چونکہ اپنے اصولوں پر قائم تھے اس لیے وہ عوام کی طرف تھے. وہ اپنے وہ جو ان کو دولت جو تھی وہ عام لوگوں کی محبت اس سے ان کو ملی، تو اس لیے وہ باکردار، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، وہ باکردار شاعر تھے. اور جو کچھ ان کی شاعری میں تھا وہ ان کی زندگی میں بھی تھا. کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں تھا، کوئی بڑی ایسی اعلیٰ خیال کی گھوم پھرنے والی شاعری نہیں تھی، وہ لوگوں سے جڑے رہنے والی شاعری تھی. اور اسی لیے آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں ان کی شاعری. ورنہ یہ کہ بہت سارے شاعر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے سب کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں، لیکن حبیب جالب کی صفات یہ ہے کہ یہ شخص غریب عوام سے تعلق رکھتا تھا، خود غریب و غربت کی زندگی گزاری، اور اس نے عام لوگوں کے بات کی اور عوام سیاست تک ان کو پہنچانے کا ایک فریضہ انجام دیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب جالب کی شاعری جو ہے وہ عوامی جذبات کی صحیح عکاس شاعری تھی، اور اس پر ان کی زندگی کا جو انداز تھا اس نے اس پر مہر ثبت کر دی تھی.
اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اس دور کو جس میں حبیب جالب تھے وہ ایک ایسا دور تھا جس میں ایک جانب تو پاکستان میں فوجی امریتیں قائم ہو رہی تھیں، بیوروکریسی اپنا کھیل کھیل رہی تھی، دوسری جانب فیض صاحب تھے، حبیب جالب تھے، احمد فراز تھے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اس وقت کے شاعر، اس وقت کے ادیب اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اگر اس پورے پس منظر میں ہم دیکھیں تو آپ حبیب جالب کو کس طرح سے ریٹ کریں گے کہ انہوں نے اس پورے دور میں کیا کردار ادا کیا؟
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو دراصل یہ جو تینوں نام آپ کے لیے فیض ہیں، حبیب جالب ہیں، احمد فراز، یہ پاکستان کی جبر کے ماحول میں احتجاج کی آواز سے بھرپور شاعری تھی، مگر ان تینوں کا انداز مختلف تھا. فیض صاحب کے یہاں جو ہے وہ ایک ادبیت سے جڑی ہوئی وہ تھی، اس میں انٹلیکچوئل سطح پر بات ہوتی تھی زیادہ. اس کے برخلاف جو حبیب جالب کی شاعری تھی وہ بالکل براہ راست گفتگو کا ایک سلیقہ تھا، پر یہ وہ طرح تھا جو ہمارے یہاں نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں جو روایت قائم کی تھی، وہ بول چال کی عام زبان میں گفتگو. تو سیاسی عام لوگوں کے لیے حبیب جالب کی شاعری جو ہے زیادہ جو ہے سمجھ میں آنے والی تھی، زیادہ متاثر کرنے والی تھی. اسی لیے خود فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ اردو شاعری میں جتنا بڑا آڈینس حبیب جالب کو ملا کسی کو نہیں ملا. آپ اس زمانے کے 64-65 کا جو الیکشن تھا یوفا کا، جب مادر ملت کے ساتھ ہر جلسے میں وہ شریک ہوتے تھے، لاکھوں کے مجمع میں کن شانوں کو موقع ملا تھا اسے پڑھنے کا، اور ان کی بات بھی پہنچتی تھی، وہ انہی کے زبان میں گفتگو کرتے تھے. تو اس لیے اسلوب کے اعتبار سے ان تینوں شانوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، حبیب جالب کا اسلوب جو ہے سب سے زیادہ عوامی تھا، سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا تھا، سب سے ڈائریکٹ تھا ان کے مقابلے میں. اور مگر یہ سب اس آئینے تھے اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے، اور سب کا اپنا آدم، کسی کو کسی سے مقابلہ نہیں ہے، مقصود ہے صرف انداز بتانا ہے کہ جو کام فیض اپنی سطح پر انٹلیکچوئل سطح پر کرتا ہے، وہ عوامی سطح پر حبیب جالب کی شاعری کر رہی تھی. اور ایسے ماحول جبکہ بالکل جہاں پہ جدوجہد کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر اس قسم کی شاعری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خود فیض بھی اس شاعری کے مداح تھے.
اچھا آپ نے بات کی عوامی سطح کی، میں ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے کہ خود حبیب جالب کی شاعری کو انٹلیکچوئل لیول پر جس حد تک فیض صاحب کی شاعری کو یا فراز صاحب کی شاعری کو پذیرائی حاصل ہوئی، اتنی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، کیوں؟
نہیں، یہ تو شاعر کا حق ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے.
جی
حبیب جالب بھی میں تمام کمال فن تھا، وہ بھی اس ڈائریکشن میں جا سکتے تھے، لیکن حبیب جالب کے سامنے ایک مقصد تھا. وہ 100,000 لوگوں سے خطاب کرنے جا رہا ہے جلسے میں، تقریبا مادر ملت کا جلسہ اور لاکھوں لوگ بیٹھے، اس سے پہلے وہاں کون سی شاعری چلے گی؟ وہاں وہی شاعری چلے گی نا جو سمجھ میں آنے والی، جو زیادہ فوراً عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے حبیب جالب نے وہ راستہ چنا. اب وہ لوگ جو شاعری میں صرف پھیر گھوم پھراؤ اور حسن اور تخیل چیزوں کے جو عادی ہیں، ادبیات کے جو عادی ہیں، ان کو اس شاعری میں وہ یہ حبیب جالب کی نہیں، حبیب جالب نے راستہ ہی مختلف چنا. دیکھیں یہاں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بس کے ذریعے جائیں، پیدل جائیں، ٹرین پہ جائیں، ہوائی جہاز، یہ تو آپ کا حق ہے. اسی لیے جو ہے جو حبیب جالب نے راستہ اختیار کیا کہ نہیں، مجھے براہ راست گفتگو کرنی ہے اپنے لوگوں سے تاکہ میرا پیغام جو ہے ان تک پہنچے. یہ انتخاب حبیب جالب نے خود کیا تھا اپنے لیے. اب چنانچہ جب اس نقطہ نظر سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو حبیب جالب کی شاعری بہت بڑی نظر آتی ہے. لیکن اگر جن لوگوں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے کہ وہ خوبصورت تشبیہ، خوبصورت استعاروں میں بات کو پسند کرتے ہیں، تو یہ اس آڈینس کا وہ ہے. اسی لیے فرق ہے کہ حبیب جالب کی شاعری میں اور دوسرے شاعری میں.
ایک آخری سوال میرے پاس، 30 سیکنڈ، اشفاق صاحب، آنے والی تاریخ میں حبیب جالب کو کیا مقام دیا جائے گا؟
جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں شعر و ادب کا، شاعر کا کردار جب دیکھا جائے گا، تو آمریت کے ماحول میں حبیب جالب کا قد سب سے نمایاں نظر آئے گا.
بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب.
وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
وہ جو سائے مہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں
کرتے. کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کو جاؤں، رندوں کو ملنے لگے تم کو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم کو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کو یہ بات تم کو تم کو جاؤں مرندوں کو ملنے لگے